السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں، آج اتوار ہے. اتوار کو آپ یہ نیوز شو آدھے گھنٹے کے لیے سنتے ہیں. پاکستان میں رات 9:30 اور بھارت میں 10 بجے آپ خطوں سے ترتیب دیا ہوا اپنا پروگرام سنیں گے، خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ. تو آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے، اور پہلے خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
بنگلہ دیش میں سیاسی رہنماؤں کی پھانسیوں پر تشویش ہے. بنگلہ دیش کو 1974 کے معاہدے کے تحت مفاہمت کی ضرورت ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت پاکستان بزنس فورم کا اجلاس سلامتی خدشات کے پیش نظر ملتوی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں،
وی ڈو ناٹ سکم ٹو فیئر.
یہ ہیں امریکہ کے صدر باراک اوباما. وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف کو خود پر حاوی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی وہ بنیادی قوت ہے جو ان دہشت گردوں کو حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیلجیم میں دہشت گرد حملوں کے خطرے کے پیش نظر دوسرے روز بھی کڑے حفاظت اقدامات جاری رکھے گئے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی دو جماعتوں کے رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی. ان پر تو 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کا قصور ثابت ہوا تھا.
سلاؤدین قادر چودھری ایبن علی حسن مجاہد ارا شیرش جدھا پر
1971 کی جنگ کے ایک سابق فوجی بچو جلاج کا کہنا ہے کہ صلاح الدین قادر چودھری اور علی احسن مجاہد ہماری آزادی کی جنگ کے دوران جنگ کے کلیدی مجرم تھے. انہوں نے خواتین سے زیادتی کی اور آزادی کے حصول کے لیے برسر پیکار جنگجوؤں کو ہلاک کیا. آج ہم ان جنگی مجرموں کی سزائے موت پر عمل درآمد ہونے کے منتظر ہیں. ڈھاکہ سینٹرل جیل کے باہر ایک ہجوم اکٹھا تھا جو ان کی لاشوں کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا جب انہیں ان کے عزیز و اقارب کے پورد کیا گیا. ایک عدالت نے ان میں سے ایک کی سزا معاف کرنے کی اپیل آخری وقت پر مسترد کر دی تھی. ادھر پاکستان نے بنگلہ دیش میں دو اپوزیشن رہنماؤں کو پھانسی کی سزا دیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. علی حسن محمد مجاہد بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل تھے، اور صلاح الدین قادر چودھری کا تعلق بنگلہ دیش نیشنل پارٹی بی این پی سے تھا. انہیں ڈھاکہ میں آج پھانسی دے دی گئی. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
اتوار کو دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان میں ترجمان قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان 1971 کے واقعات کے تناظر میں بنگلہ دیش میں جاری متعصب عدالتی کارروائی اور اس ضمن میں عالمی برادری کے رد عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. ڈھاکہ کی جیل میں اتوار کو علی صبح جماعت اسلامی کے سینئر رہنما علی احسن محمد مجاہد اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے رہنما صلاح الدین قادر چودھری کو پھانسی دی گئی تھی. ان دونوں پر 1971 کی جنگ کے دوران نسل کشی اور دانشوروں کے قتل عام میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور خصوصی ٹریبیونل نے انہیں 2013 میں سزائے موت سنائی تھی. وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے 2010 میں ایک خصوصی ٹریبیونل تشکیل دیا تھا جو اس جنگ کے دوران جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے مقدمات کی سنوائی کر رہا ہے. یہ ٹریبیونل اب تک حزب مخالف کے متعدد رہنماؤں کو سزائے موت سنا چکا ہے. حزب مخالف کی جماعتوں کا الزام ہے کہ حکومت سیاسی بنیادوں پر اپنے مخالفین کو اس ٹریبیونل کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ وزیر اعظم اس الزام کو مسترد کرتی ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ 9 اپریل 1974 کو پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق بنگلہ دیش کو مفاہمت کی ضرورت ہے. ترجمان کے بقول اس معاہدے میں 1971 کے واقعات کو فراموش کر کے آگے بڑھنے کی سوچ اپنانے پر زور دیا گیا، اور اس پر عمل پیرا ہونے سے خیر سگالی اور ہم آہنگی کو فروغ ملے گا. پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی بنگلہ دیش میں سیاسی رہنماؤں کو دی گئی پھانسیوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ اخلاقیات، عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور ان کے بقول دونوں ملکوں کے عوام کو ماضی کی تلخیاں بھلا کر تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے. پاکستان کی طرف سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں حزب مخالف کے سیاسی رہنماؤں کو دی گئی سزائے موت پر شدید رد عمل سامنے آ چکا ہے، جس پر ڈھاکہ کا کہنا ہے کہ یہ سزائیں قانون کے مطابق ہیں اور اسلام آباد اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہے. پاکستان میں مبصرین بھی بنگلہ دیش کے خصوصی ٹریبیونل کے تحت دی جانے والی سزاؤں پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی طرح تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بنگلہ دیش کو بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عالمی برادری میں اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی مخالفین کے نقطۂ نظر کو بھی اہمیت دینی چاہیے.
کہ ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کا ایک ذاتی یا ایک انٹرنل مسئلہ ہے کہ اپنی سلامتی ہے, خود مختاری ہے, سوورنٹی ہے, اس کا احترام کرتے ہیں, ضابطے موجود ہیں, تو ان ضابطوں کے مطابق بہت ساری چیزیں ایک دوسرے ممالک پر لاگو ہوتی ہیں, اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور عالمی برادری کو سامنے رکھنا پڑتا ہے.
پروفیسر طلعت وزارت کہتی ہیں کہ ماضی قریب میں نیلسن منڈیلا کی مصالحانہ پالیسی اس چیز کی ایک زندہ مثال ہے.
حکومت کا کام یہ ہوتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ سب کو جو بدمزگی ہو گئی یا جو کچھ بھی ہو گیا ماضی میں اس کو بھول کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھے. اس کانٹیکسٹ میں میں نیلسن منڈیلا کی بڑی مداح ہوں, کیونکہ نیلسن منڈیلا کے ملک میں تو بہت, یعنی کہ جس طرح سے وائٹ مائنورٹی نے افریقن میجورٹی کو ٹریٹ کیا تھا, اس سب کو انہوں نے بھلا دیا, انہوں نے ساری قوم کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے.
بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی میں پیش آنے والے اندوہناک واقعات میں ملوث عناصر کو سزا دے کر اپنا قومی فرض پورا کر رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے شمال مغربی علاقے میں ٹیلی ویژن کے ایک صحافی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. حفیظ الرحمان کو کوہاٹ کے نواب میں ان کے گھر کے قریب نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار دیں. اس ماہ کے دوران یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
ایک ہی ماہ میں اس صوبے میں صحافی کے قتل کا دوسرا واقعہ ہے. مقامی پولیس کے مطابق 42 سالہ صحافی حفیظ الرحمان کو کوہاٹ کے قریب واقعہ کالو بانڈا میں حملے کا نشانہ بنایا گیا. نامعلوم موٹر سائیکل سوار حملہوروں کی فائرنگ سے صحافی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے, جبکہ حملہور فرار ہونے میں کامیاب رہے. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے, لیکن تاحال اس واقعے کے محرکات کے بارے میں کوئی مصدقہ معلومات سامنے نہیں آ سکی ہے. حفیظ الرحمان مقامی سطح پر ایک اخبار بھی جاری کرتے رہے ہیں, جبکہ ان دنوں وہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے نمائندے کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے. روا ماہی ٹانگ کے علاقے میں سینئر صحافی زمان محسود کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا, جس کی ذمہ داری بعد میں طالبان عسکریت پسندوں نے قبول کی تھی. پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے, جہاں اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق 2001 کے بعد سے اب تک 70 سے زائد صحافیوں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ہلاک کیا جا چکا ہے. خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر نثار محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی دعووں کے باوجود اب بھی صحافی سنگین خطرات سے دوچار ہے اور ان کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا بدستور بہت مشکل ہے.
تو ان کو نہ صرف یہ کہ اداروں کی طرف سے ایسا تعاون نہیں مل رہی, حکومتی ادارے بھی ناکام ہیں, سیکورٹی ایجنسیز بھی ابھی تک ناکام ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں صحافیوں کے جن حالات میں زیادہ کام کر رہے ہیں, خصوصاً ٹرائبل ایریاز میں اور خیبر پختونخوا میں, وہ بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں.
مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک کو درپیش خطرات کے تناظر میں جہاں دیگر شعبہ زندگی کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, وہاں صحافتی برادری کے لیے بھی حالات سازگار نہیں. لیکن ان کے بقول حکومت صحافیوں کے لیے سازگار اور تحفظ پر مبنی ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت اور پاکستان کے کاروباری لیڈروں کی دو روزہ میٹنگ سیکیورٹی کے خدشات کے باعث مؤخر کر دی گئی ہے. انڈیا پاکستان جوائنٹ بزنس فورم کا اجلاس پروگرام کے مطابق بھارت میں 30 نومبر کو ہونا تھا, مگر پاکستانی مندوبین کے سیکیورٹی کے خدشات کا بھارت کی جانب سے کوئی جواب نہ ملنے پر یہ میٹنگ فی الحال مؤخر کر دی گئی. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے.
بھارت پاکستان بزنس فورم کا ایک دو روزہ اجلاس جو کہ 30 نومبر سے دہلی میں ہونے والا تھا, سلامتی خدشات کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا. نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن کے ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد کے ارکان نے گلوکار غلام علی کے پروگراموں سے متعلق تنازعات اور سلامتی خدشات کا معاملہ اٹھایا. انہوں نے دورے کے دوران ارکان کے تحفظ کے بارے میں بھارتی حکومت سے یقین دہانی چاہی جو نہیں کرائی گئی. یہ وفد انڈسٹری چیمبر اور بزنس ادارے سی آئی آئی کی دعوت پر آنے والا تھا. صنعت و تجارت کے ذرائع کے مطابق امید ہے کہ یہ اجلاس اب چند ماہ کے بعد ہوگا. انڈو پاک بزنس فورم میں بھارتی وفد کی قیادت ہیرو کارپوریٹ سروسز کے سنیل کانت منجل اور پاکستانی وفد کی قیادت نسلے پاکستان کے سابق سی ای او سید یاور علی شاہ کر رہے ہیں. خیال ہے کہ گزشتہ دنوں شیو سینا کی مخالفت کی وجہ سے غلام علی کا پروگرام جو کہ ممبئی میں ہونے والا تھا منسوخ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد دہلی حکومت کی دعوت پر غلام علی نئی دہلی میں اپنا پروگرام پیش کرنے والے تھے لیکن آخری وقتوں میں اسے بھی منسوخ کر دیا گیا. ممکنہ مظاہروں کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ممبئی میں کھیلے جانے والے انڈیا ساؤتھ افریقہ ایک روزہ میچ سے پاکستانی امپائر علیم ڈار کو الگ کر دیا تھا. بھارت پاک بزنس فورم کے دوران دونوں فریق باہمی تجارت کے تمام شعبوں اور سرمایہ کاری میں تعاون کے سلسلے میں پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں. باہمی تعاون کے 10 شعبوں کی شناخت کی گئی ہے جن میں زراعت، آٹو موٹیو اور انجینئرنگ، کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل، بنیادی ڈھانچہ، ادویات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل اور صحت عامہ کے شعبے شامل ہیں. بھارت نے پاکستان کو 1996 ہی میں انتہائی مراعات یافتہ ملک کا درجہ دے رکھا ہے جبکہ پاکستان بھارت کو ابھی تک یہ درجہ نہیں دے سکا. بزنس فورم کے اجلاس کے ملتوی ہونے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ نے جنوب مشرقی ایشیائی اقوام کی تنظیم آسیان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے جس کے لیے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ آئندہ سالوں میں امریکہ خطے میں ایک قائدانہ کردار ادا کرے گا. کوالالمپور میں صدر اوباما نے ہفتے کے روز کہا کہ میں نے آسیان کے ملکوں کے ساتھ امریکہ کی شراکت داری مضبوط کر دی ہے تاکہ آسیان ایک متحد مضبوط اور مؤثر تنظیم بن جائے جو ایشیا کے مرکز میں استحکام، خوشحالی اور امن کا باعث ہو. جنوبی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے 10 رکن ملکوں کے رہنماؤں نے اتوار کے روز ایک اعلامیہ پر دستخط کر دیے ہیں جو ایک باضابطہ معاشی، سیاسی، سلامتی اور سماج جو ثقافتی کمیونٹی کی تشکیل کا متقاضی ہے. انہوں نے ملائیشیا میں داعش کے خطرے سے عہدہ برا ہونے کے عزم کو بھی دہرایا ہے. کوالالمپور سے وائس آف امریکہ کے لیے سٹیو ورمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ وہ اس بارے میں پورا اعتماد ہیں کہ امریکہ اور اس کے حلیف داعش کے جہادیوں کو تباہ کر دیں گے. ملائیشیا میں صدر نے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی اور خوف کو خود پر طاری ہونے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا،
وی ڈو ناٹ سکمب ٹو فیئر. That's the primary power that these terrorists have over us. They cannot strike a mortal blow against the United States.
ہم کو خود برداری نہیں کر سکتے کہ وہ بنیادی قوت ہے جو ان دہشت گردوں کو حاصل ہے. وہ امریکہ، فرانس یا ملائیشیا جیسے ممالک کو کوئی تباہ کن دھچکا نہیں پہنچا سکتے، لیکن لوگوں کو خوف زدہ ضرور کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جو قابل فہم بھی ہے. صدر باراک اوباما نے کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف لڑائی میں سب سے طاقتور حربہ اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم خوف زدہ نہیں ہیں. ادھر آسیان کے سربراہ اجلاس کے میزبان ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے آسیان کمیونٹی کی تشکیل کو سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی ایک کامیابی قرار دیا. اس کمیونٹی کی تجویز تقریباً 12 سال قبل دی گئی تھی. ملائیشیا کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آسیان نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے عزم پر قائم رہیں. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر باہم پیوست ہوں، معاشی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سماجی طور پر ذمہ دار ہیں اور انسان دوست ہیں اور انسانوں کی فلاح والے نظام کے حامل آسیان کا حصہ ہیں. آسیان ریاستوں میں پہلے ہی کئی رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور سیاسی طور پر کئی حساس شعبوں کو محفوظ بنایا گیا ہے، جیسا کہ زراعت، گاڑیوں کی انڈسٹری اور اسٹیل کی صنعت شامل ہیں. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 600 ملین یعنی 60 کروڑ آبادی کے اس خطے میں آسیان اکنامک کمیونٹی کے حصول کے لیے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خطہ شمالی امریکہ اور یورپی یونین سے بھی بڑا ہے، جہاں خواہش کی جا رہی ہے کہ ہنر یافتہ ورکرز آزادانہ طور پر ایک سے دوسرے ملک میں آ جا سکیں. آسیان کی معیشتوں کو جوڑنے کا مقصد خطے کو چین اور بھارت کے مقابلے میں لانا ہے اور دنیا کی 7ویں بڑی مارکیٹ تشکیل دینا ہے. آسیان کی کئی ریاستوں میں بدعنوانی کو معاشی ادغام کے عمل میں نقصان دہ خیال کیا جاتا ہے. آسیان کے اجلاس میں شریک امریکہ کے صدر باراک اوباما نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے پر انہوں نے ملائیشیا کے رہنما سے بات چیت کی ہے.
I did raise with Prime Minister Najib as I have with many of the leaders here in Southeast Asia.
صدر اوباما کے الفاظ ہیں کہ میں نے اس مسئلے پر وزیر اعظم نجیب کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے اور یہاں جنوب مشرقی ایشیائی رہنماؤں کے ساتھ بھی اس پر بات چیت ہوئی ہے. اسی طرح میں جہاں بھی جاتا ہوں افریقہ اور لاطینی امریکہ کے لوگوں سے بھی اس پر بات چیت کر چکا ہوں. صدر کے الفاظ میں شفافیت، احتساب اور جواب دہی اور کرپشن کے خاتمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ترقی کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے اور یہ چیزیں ملکوں کو ترقی نہیں کرنے دیتی ہیں. آسیان کمیونٹی کو 31 دسمبر تک مکمل فعال کرنے کا پروگرام ہے. اسد حسن، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
بیلجیم میں دہشت گرد حملوں کے خطرے کے پیش نظر دوسرے روز بھی کڑے حفاظتی انتظامات جاری رہے. پولیس اور فوجیوں کو برسلز بھیجا گیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 13 نومبر کو پیرس میں کی گئی خون ریزی کی سازش تیار کرنے والوں کی تلاش کا کام جاری رکھا. بیشتر افراد نے حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر اجتماع سے گریز کرنے کی ہدایت پر عمل کیا. بیلجیم میں ہونے والے انتہائی سخت سیکورٹی اقدامات گزشتہ ہفتے پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے پس منظر میں کیے گئے ہیں، جہاں داعش سے وابستہ شدت پسندوں نے مختلف مقامات پر حملے کر کے 130 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. بیلجیم میں پیرس حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں اب تک متعدد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے. ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے پاس ان رپورٹوں کی تصدیق کے لیے کوئی اطلاعات نہیں کہ داعش فرانس، امریکہ یا کہیں اور مزید حملے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. محکمہ خارجہ کا یہ بیان آن لائن ایکٹیوسٹ گروپ انانیمس کی طرف سے جاری کی جانے والی معلومات کے بارے میں اٹھائے گئے سوال کا جواب تھا. ان معلومات میں یہ بتایا گیا کہ اس کے پاس ناگزیر سازشوں کے بارے میں خفیہ معلومات ہیں، جن میں اٹلی اور لبنان کے مقامات بھی شامل ہیں. گروپ نے کوئی خاص ثبوت پیش تو نہیں کیا، لیکن کہا کہ اس نے متعلقہ معلومات امریکہ میں انٹیلیجنس کے مرکزی ادارے CIA، تحقیقات کے وفاقی بیورو FBI اور برطانیہ کی انٹیلیجنس ادارے کو فراہم کر دی ہیں. ان معلومات کے مطابق امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں اتوار کی رات پیشہ ورانہ کشتی کے ایونٹ کو خطرہ ہے. FBI نے کہا کہ وہ ان دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیتی ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی باوسوک معلومات نہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس بارے میں بیان دینے سے انکار کر دیا ہے کہ آیا وہ دنیا بھر میں اپنی تنصیبات کے لیے مزید سیکورٹی اقدامات اٹھا رہا ہے یا نہیں. محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ حالیہ واقعات کی بنا پر سیکورٹی کی انتہائی سطح پر پہلے ہی سے کام کر رہا ہے. اور امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں پورے اعتماد ہیں کہ امریکہ اور اس کے حلیف داعش کے جہادیوں کو تباہ کر دیں گے. ملائیشیا میں صدر نے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان سربراہ اجلاس میں شرکت کی اور خوف کو خود پر طاری ہونے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسندوں کے خلاف لڑائی میں سب سے طاقتور حربہ اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہم خوف زدہ نہیں ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما عراق اور شام کے پناہ گزینوں کے لیے پابندیوں میں اضافہ کرنے کے مطالبات کی مخالفت کا اعادہ کر رہے ہیں. کوالالمپور سے واشنگٹن روانہ ہونے سے قبل صدر اوباما نے رپورٹروں سے بات کی ہے. تفصیل وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
کوالالمپور سے واشنگٹن کے لیے روانگی سے قبل صدر براک اوباما نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیرس حملوں کے بعد امریکہ کے قانون ساز پناہ گزینوں کے پروگرام کو محدود کرنے کے لیے جلد از جلد قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، لیکن صدر کے بقول ایسے قوانین سے حالات بہتر نہیں ہوں گے. صدر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے پر اتنا بڑھ چڑھ کر کام کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو کوئی پناہ گزین ملک میں آتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر آپ اس عمل پر بیوروکریسی کی تہیں بٹھا دیتے ہیں تو اس سے ہم محفوظ نہیں ہوتے، اس سے لوگوں کی جانچ پڑتال نہیں ہوتی، بلکہ آنے والے افراد کے لیے عمل کو تقریباً ناممکن بنا دیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے مؤثر انداز میں ان پناہ گزینوں کے پروگرام کو ختم کر رہے ہیں جس کی انہیں سخت ضرورت ہے. صدر باراک اوباما نے کہا کہ پناہ گزینوں کا پروگرام ایسا پروگرام ہے جسے دونوں جماعتوں کی انتظامیہ نے ہمیشہ جاری رکھا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس پروگرام سے ملک میں آنے والے افراد کو کلیئرنس میں 18 سے 24 مہینے لگ سکتے ہیں. صدر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ داخل ہونے والے افراد انتہائی جانچ پڑتال اور تحقیقات سے گزر کر آتے ہیں. صدر اوباما اس سے قبل متنبع کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے بل کو ویٹو کر دیں گے جو پناہ گزینوں کے پروگرام کے لیے خطرہ ہو. اسی اثنا میں امریکہ کے 60 شہروں کے میئرز نے کانگریس کو ایک کھلا خط لکھا ہے کہ وہ پناہ گزینوں سے منہ نہ پھیرے جو امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر شام سے آنے والے پناہ گزینوں سے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یورپ نے دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں بڑھتے ہوئے خوف اور خدشات کے پیش نظر برصغیر میں پناہ گزینوں کے کیمپوں میں پریشانی پھیل رہی ہے. جرمنی میں موجود شام کے تارکین وطن کا کہنا ہے کہ اگر انہیں داعش کی خوفناک مہم کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہا تو انہیں پرتشدد رد عمل کا خطرہ ہے. بعض اندازوں کے مطابق مشرق وسطی افریقہ اور دوسرے ملکوں سے 2016 کے آغاز تک یورپ میں نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 15 لاکھ ہو جائے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری آج مشرق وسطی کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. اس دورے میں شام میں ہونے والی خانہ جنگی اور وہاں سیاسی حل کے لیے کثیر قومی کوششوں پر توجہ مرتکز ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تشدد کے پر بھی کا موضوع بھی زیر بحث رہے گا. مقبوضہ مغربی کنارے میں اتوار کے روز اسرائیلیوں پر چھری سے حملے کرنے والے 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا گیا. اسرائیلی پولیس اور فوج نے یہ خبر دی ہے, جبکہ 8 ہفتے سے جاری تشدد کی اس لہر کے تھمنے کے کوئی آثار نہیں. اسرائیل میں گلی کوچوں میں ہونے والے تشدد کے ان واقعات نے اسرائیل کی سلامتی کو چیلنج کیا ہے اور امریکہ کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے. ایران نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اس نے روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے زیر حراست صحافی جیسن رضائیان کو غیر معینہ مدت کے لیے سزا سنائی ہے, جس سے پہلے ان کو گزشتہ ماہ جاسوسی کے الزامات پر قصوروار ٹھہرایا گیا تھا. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اس سزا کو ختم کرنے اور رضائیان کو رہا کرے تاکہ وہ اپنے خاندان کے پاس آ سکیں. محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو 2 مزید زیر حراست امریکی افراد کو بھی رہا کر دینا چاہیے. مصر میں اتوار کے روز پارلیمانی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے, جس کے نتیجے میں ملک میں 3 سال سے زائد عرصے کے بعد پہلی مجلس قانون ساز عمل میں آئے گی. قاہرہ اور ووٹنگ والے 12 دوسرے صوبوں میں ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات رہے ہیں. ان حفاظتی انتظامات کے باوجود توقع ہے کہ ووٹنگ کے لیے آنے والوں کی شرح کم ہی رہے گی, جیسا کہ ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے دوران بھی یہ شرح قریب 25% رہی. اور صومالیہ میں بلاد الامین دیہات کے قریب ایک اڈے پر مشتبہ ڈرون حملے میں الشباب کے کم سے کم 8 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. یہ مقام دارالحکومت موگادیشو کے شمال مغرب میں 120 کلومیٹر کی مسافت پر ہے, جہاں کے مکینوں اور ذرائع ابلاغ نے وائس آف امریکہ کو اس بارے میں خبر دی ہے. خبریں ختم ہوئیں. پاکستان میں فیض میلہ ہر سال فروری میں نامور شاعر فیض احمد فیض کی سالگرہ کے موقع پر منعقد کیا جاتا ہے, لیکن اس سال سالگرہ کے ساتھ ساتھ 20 نومبر کو ان کی برسی کے موقع پر بھی لاہور میں 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہوا. اس بارے میں لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
بیس نومبر کو لاہور میں 3 روزہ فیض میلے کا انعقاد ہوا, جس میں بھارت سے بھی فنکاروں نے حصہ لیا, جن میں نصیر الدین شاہ اور مظفر علی کے نام نمایاں ہیں. فیض میلے کی منتظم اور فیض مرحوم کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی نے اس میلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
ارادہ یہ تھا کہ ایک 3 دن کا میلہ ہو جس میں طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں لاہور کے شہریوں کے لیے بھی اور جو شہر سے باہر سے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی. تو اس میں وہ تمام شعبے جن میں فیض کی دلچسپی تھی ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ظاہر ہے وہ شعر و ادب تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ مصوری بھی, اس کے ساتھ موسیقی بھی, اس کے ساتھ فلم کے اوپر گفتگو بھی, اور بچوں کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں کیونکہ بچوں کی خاص ان کو دلچسپی تھی, اور اس کے علاوہ مشاعرہ تو تھا ہی جس میں پی ٹی وی نے ہمارا ساتھ دیا, اور یہ سب چیزیں جو تھیں وہ ایسی تھیں کہ لوگ ڈاکٹر جوک آئے. اس میں ہماری خوش بختی سمجھیں کہ پڑوسی ملک سے بھی لوگ تشریف لائے, جن میں نصیر الدین شاہ اور مظفر علی جو ہیں وہ سب کے جانے پہچانے ہیں, لیکن بہت سارے اور لوگ بھی آئے جن کا تعلق کتابوں سے ہے یا موسیقی سے ہے.
میلے کے دوران میں موسیقی کی محفلیں بھی ہوئیں, مشاعرے بھی ہوئے اور مذاکرے بھی. مختصر کہانیوں اور نظموں پر تنقیدی تبصرے ہوئے. تھیٹر اور میوزیکل پرفارمنس کے موضوع پر ماہرین نے گفتگو کی. فیض پر لکھی گئی کتابوں کی رونمائی کی تقریبات ہوئیں. ان کتب پر گفتگو کرنے والوں میں سید مظہر جمیل, عارفہ سیدہ, دیپا سنگھ, پدماوتی اور ونود کمار شامل تھے. بائیں بازو کی سیاست کے مستقبل کے موضوع پر معروف دانشور طالق علی اور عابد حسن منٹو کے علاوہ عالیہ عامر علی نے بھی تقریریں کی، جبکہ امن اور جنگ کے موضوع پر معروف دانشور طارق علی نے اپنے لیکچر میں کہا کہ آج کے دور میں جنگ اور امن دونوں کے تقاضے بدل چکے ہیں۔ میلے کی منتظم سلیمہ ہاشمی نے بتایا کہ ان کی توقع سے زیادہ لوگوں نے اس میلے میں دلچسپی لی۔ اس سوال کے جواب میں کہ میلے کے دوران میں کون کون سے آئٹمز کو زیادہ پسند کیا گیا، سلیمہ ہاشمی کا کہنا تھا،
جس طرح سے نوجوان لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور چاہے وہ موسیقی میں تھی، علی سیچی کا جو کانسرٹ تھا وہ، اور ہما صفدر کا جو تھیٹر گروپ تھا وہ ہم چاہ ہی رہے تھے کہ بھئی یہ شامیں اور یہ کام جو ہیں یہ نوجوانوں کے کھاتے میں آئے۔ اور ہما صفدر نے جس طرح سے نجم حسین سید کی جو تحریر تھی، جو ڈرامہ پنجابی کا وہ پیش کیا، بہت ہی لطف آیا۔
افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اتوار کے روز مشرق وسطی کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ شام میں سیاسی استحکام کی بات چیت کے علاوہ اسرائیل کے ایک سال کے عرصے میں اپنے پہلے دورے کے موقع پر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد میں اضافے پر بھی بات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری متحدہ عرب امارات کے دورے پر واپس جا رہے ہیں۔ یہ دورہ شام کے لیے بین الاقوامی امدادی گروپ کے ایک حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس گروپ کے ارکان نے شام کے بحران کے سیاسی حل پر بات چیت کے لیے اس مہینے ویانا میں ملاقات کی تھی۔ اس گروپ کے لیے اس وقت سب سے اہم پہلو شام کی حزب اختلاف کے متنوع گروپس کو متحد کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جان کیری کا کہنا ہے،
We are now at a stage where the opposition is coming together to choose those people who will negotiate for it.
اب ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں حزب اختلاف مل کر ان لوگوں کا چناؤ کرے گی جو اس معاملے پر مذاکرات کریں گے۔ امکان یہ ہے کہ اس دورے کا ایک اور مرکزی پہلو اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش ہوگا۔ متحدہ عرب امارات ان ملکوں میں شامل ہے جو اس عسکریت پسند گروپ کے خلاف شام میں اتحادیوں کی جانب سے فضائی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ شام میں سیاسی تبدیلی لانے سے متعلق ایک وسیع منصوبے کے سلسلے میں جلد ہی ایک کانفرنس بلائی جا سکتی ہے جس میں شام کے حزب اختلاف کے متنوع گروپس شامل ہوں گے۔ شام کے مسئلے پر امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں 13 نومبر کو ہونے والے مذاکرات کے تازہ ترین دور کا اختتام اس عہد پر ہوا تھا کہ اقوام متحدہ کے تحت شام کی حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں کو جنوری تک مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر خارجہ جان کیری کا اسرائیل کا یہ دورہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے واشنگٹن کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ اپنے اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ دونوں ملک اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے معاہدے کی شدید مخالفت کے بعد اپنے تعلقات میں پیدا ہونے والی تلخی گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے الفاظ ہیں،
نمبر 1 ہولڈ ایرانز فیٹ ٹو دی فائر، میک شور دے ابائیڈ بائی دیئر ابلیگیشنز، 2
پہلی بات یہ ہے کہ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ایران پر دباؤ ڈالنا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، دوسری بات یہ ہے کہ خطے میں ایران کی جارحیت اور دہشت کو روکنے کے لیے کام کرنا۔ وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کا امکانی طور پر تیسرا اہم پہلو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ان بڑھتی ہوئی کشیدگیوں میں کمی لانے کے طریقوں پر گفتگو ہو سکتا ہے، جن کے نتیجے میں گزشتہ 2 مہینوں کے دوران 80 سے زیادہ فلسطینی اور کم از کم 15 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جان کیری کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک خالد الگندی کہتے ہیں،
It's definitely the case that the United States has much less sway with both sides. Certainly with
یہ بلا شبہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں امریکہ کے لیے دونوں فریقوں کے حوالے سے کچھ کرنے کی بہت کم گنجائش موجود ہے۔ یقینی طور پر اسرائیل کے سلسلے میں بلکہ فلسطینی قیادت پر بھی اس کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے۔ لیکن تجزیہ کار خالد کہتے ہیں کہ اگرچہ اسرائیلی اور امریکی حکومتوں کی انتظامیہ کو ایک دوسرے سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، لیکن بقول ان کے انہوں نے مختلف انداز کے دوسرے بہت سے مسائل پر کام جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جان کیری اپنے اس دورے میں ابوظہبی، تل ابیب، یروشلم اور رام اللہ جائیں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور فلسطینی رہنما محمود عباس سمیت دیگر عہدیداروں سے بات چیت کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر گریگ برنز کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے۔ اب پروگرام پیش ہے خطاب کے مدثرہ منظر کے ساتھ۔
السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کے اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروڈیوسر ہیں ارسلان شریف اور انجینئر گریگ بارنز۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں؟ تھوڑا سا موسم کا اثر ابھی باقی ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ آپ کا پروگرام نپ جائے اور آپ کو کوئی شکایت نہ ہو۔ آج ہم نے جو موضوع دیا آپ کو، ایک سوال تھا کہ نوجوان انتہا پسندی کیوں اپنا رہے ہیں، اور آپ نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے جس خطے میں ہم بستے ہوں اس خطے کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ کر ہی ہم اپنے خیالات کو ترتیب دیتے ہیں۔ آپ نے زیادہ تر اسے اپنے ملک سے منطبق کیا اور اپنے حالات و واقعات سے منطبق کیا۔ ہمارا ذرا نظریہ کچھ ایسا تھا کہ پوری دنیا میں اگر نظر ڈالی جائے تو آپ نے زیادہ تر یہ کہا کہ نوجوانوں کی انتہا پسندی اس وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، انہیں روزگار کے مواقع حاصل نہیں ہیں، گویا کہ ان کی اقتصادی حالت اچھی نہیں ہے، زیادہ تر یہی ہے۔ یا پھر یہ کہ بعض علاقوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے نوجوان برہم ہیں اور وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں نوجوان آسودہ حال ہیں، انہیں کوئی اقتصادی مسائل نہیں ہیں، ان کے مذہبی مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں مذہب کی بھی پوری آزادی ہے، اس کے باوجود وہ مذہب کے نام پر معصوم لوگوں کی جان کیوں لیتے ہیں؟ اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ آئندہ بھی پروگراموں میں اس بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ ہم سے ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا مفت کال کا نمبر ہے 0800 777 89۔ جی، تو مرید خان نے ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیے۔ دوست کیل سے بات کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کو بہترین طریقہ ہے کہ ان کو ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے، ان کو مطمئن کیا جائے، اور جو نوجوان کو مطمئن نہیں کر سکتا تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے موقع پہ درست ہوں۔ اس لیے نوجوانوں کو شارٹ کٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ تعلیم سب سے ضروری چیز ہے، تعلیم
بالکل،
جب
بالکل
تعلیم ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا۔
صحیح بات ہے، تعلیم کے بغیر شعور نہیں آ سکتا۔ بہت شکریہ مرید خان آپ کا۔ اور اسفند یار نوشہرہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
یہ تعلیم جو ہے یہ ہم سب کے لیے جو ہے ضرور ہے. جو ہمارے بچے ہیں آج کل کی یا جوان ہیں جو تعلیم یافتہ ہے اور اچھی تعلیم کرتے ہیں تو انتہا پسند کبھی نہیں بنیں گے, اور پھر اس کے لیے روزگار بھی ڈھونڈنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بھی روزگار بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے, وہ تو اعلیٰ تعلیم بھی کر لیں گے, پی ایچ ڈی فل کرتے ہیں اور اس طرح بیٹھے رہتے ہیں تو وہ کیا.
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کو روزگار بھی چاہیے, ان کو کام کاج بھی چاہیے. تو کیونکہ خالی دماغ شیطان کا دماغ کہا جاتا ہے, تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے, دنیا میں آئیڈیل حالات کبھی نہیں ہوتے, جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے, اور یہ نہیں, بے صبری نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی ڈگری مل بھی گئی ہے تو نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انہیں ہمت سے کام لینا ہوگا, صبر سے کام لینا ہوگا, اور اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی. کیونکہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو روزگار اور اس کا رزق تو اللہ تعالیٰ دے گا اسے ضرور. بہت شکریہ اسفند یار آپ کا. ساغر دین محمد بلوچ ہمارے ساتھ ہیں سانگڑ سندھ سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جو بھی ہے اس کو تعلیم بہت ضروری ہے, کیونکہ تعلیم کے بغیر وہ اپنا سوچ سمجھ یا جس طرح اس نے قدم اٹھانا ہوگا تو وہ کس لحاظ سے قدم اٹھائے, کس طرح اس کو چلنا ہوگا, سب سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر یہ ہے کہ نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو بالکل بھی جو سا ہے کہ نوکری کی تلاش ہوتی ہے تو اس کے لیے نوکریاں مل نہیں رہی ہیں, نوکریاں نہ مل رہی ہیں, روزگار نہیں مل رہا ہے, تو وہ فارغ بیٹھے گا, فارغ بیٹھے گا تو وہ پسند بن جائے گا. کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ شیطانی خیالات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگ پڑتا ہے, پھر اس سے کیا ہے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے.
بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. دیکھیے آپ کے اپنے یہ خیالات جو ہیں آپ تھوڑا سا اپنے تک نہ رکھیں, انہیں دوسروں تک ضرور پہنچائیں, کیونکہ جب آپ کو ایک بہت اچھی بات معلوم ہے اور سمجھ رکھتے ہیں آپ, تو ایک تھوڑا سا معاشرتی آپ پہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جو نوجوان موجود ہیں اور جو تھوڑی مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں انہیں مایوس ہونے سے بچائیں. بہت شکریہ آپ کا ساگر صاحب. عبد الغفار گھوٹکی سے. جی السلام علیکم.
ماں جی, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصل جھگڑے کا مسئلہ ہے نا.
جی
ہلو.
جی 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 بولیے.
ہاں, یہ جو جھگڑے کا مسئلہ ہے نا, اصل جو ہے نا, یہ جڑیں جو ہے نا وہ امریکہ سے لگتے ہیں. اگر امریکہ یہ چپ چاپ بیٹھے نا تو ساری دنیا میں سکون آ جائے گا.
چلیے, آپ کے خیال میں امریکہ ذمہ دار ہے. اب ہم اس کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے کیونکہ اس میں بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہیں, ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے. آپ کے اپنے خیالات ہیں یہ, اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم اس میں آگے بحث کریں. بہت شکریہ. ظفر اقبال بہاڑی سے. جی السلام علیکم.
باجی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
باجی صاحب, ظفر اقبال لڑکا بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. جی
جی,
جب طالب علم اپنی تعلیم باجی صاحب مکمل کرتے ہیں تو اپنے اساتذہ کا یہ احترام جو ہے نا اور ماں باپ کا احترام وہ ہمیشہ کرتے رہے نا, تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے ان جوانوں کی. جی
جی,
اور ان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں. جی یعنی ماں باپ اور اساتذہ اگر آپ کو کبھی نہ بھولے بندہ. جی
تھینک یو باجی صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ ظفر اقبال. محمد پرویز خان جی مانوالا سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ان کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی. محمد پرویز خان بات کر رہے تھے. چلیے ٹھیک ہے, آپ اس کے علاوہ بھی کال کر سکتے ہیں, ہم سے بات کیجیے گا. ہم ذکر کریں گے زاکر خان شنواری کے خط کا. خط آپ کے کچھ اور بھی موصول ہوئے ہیں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ انہیں شامل کریں گے. آج ہم آپ کے فیس بک کے بہت سے میسیجز ہیں اور وقت کو دیکھتے ہوئے آج ذکر کر رہے ہیں پہلے زاکر خان شنواری کا اور اس کے بعد محمد ضیاء اللہ ضیاء کا خط ہمارے سامنے ہے. لیکن اس سے پہلے غلام فاروق نے ہمیں کال کیا. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آپ لوگوں کا جو موضوع ہے نا, یہ نوجوانوں کی اس پر ہے کہ اس کی مصروفیت. تو میرے نوجوانوں کو یہی ایک وہ ہے کہ آج کل یہ جو لوگ کمپیوٹروں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں یا فیس بک پر لگے ہوتے ہیں, تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ یعنی میان روی اختیار کرے.
جی جی.
اور اپنے والدین کا خاص خیال رکھے اور اپنی تعلیم کی طرف, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ہمارا مذہب ہے نا.
جی جی.
نماز کا بھی خیال رکھے.
ٹھیک.
تو انشاءاللہ یہ معاشرہ خود بخود ہی سدھر جائے گا.
ٹھیک. غلام فاروق صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میں مروہ سوابی سے بات کر رہا ہوں تو نوجوانوں کو یہی کہہ رہا ہوں
جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہاں جی بالکل آپ کی بات پہنچ گئی جی جی شکریہ
تھینک یو ویری مچ
بہت شکریہ حافظ بلال ہیں میاں والی سے جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام
جی حافظ
یہ جو
جی ان کی لائن کچھ ٹھیک نہیں ہے حافظ صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوبارہ آپ ٹرائی کر لیجیے جی پرویز خان مانوالا سے
محمد پرویز خان بات
جی 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 پہلے لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی تھی جی
ایک عمر ہوتی ہے
جی
جو 25 سال سے پہلے انسان کسی کے بھی برگلانے میں آ جاتا ہے اس لیے جو مچور لوگ ہیں نا
جی جی
وہ ان مچور لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو انتہا پسندی تک پہنچ جاتے ہیں
صحیح کہہ رہے
جو اچھی تعلیم یافتہ لوگ یہ تعلیم یافتہ ہی لوگ ہیں جو ان مچور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں اس کی وجہ کر کے جو نوجوان ہے وہ انتہا پسندی تک پہنچتے ہیں
ٹھیک ٹھیک چلیے پرویز خان ٹھیک آپ آپ کی رائے پہنچ گئی بالکل ٹھیک ہے کئی وجوہات ہیں اس کی اور ظاہر ہے کہ اگر شعور انسان میں ہے تو وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں سیف اللہ بھکر سے جی السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
میں سیف اللہ بات کر رہا ہوں جی میں عمر والی تحصیل کلکوڑ سے اللہ بھکر سے جی تو آج کے جو نوجوان ہیں سر وہ ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت ہماری جو ہے نا وہ ان کو روزگار دے اور کیونکہ یہی نوجوان جو بعد میں تیش میں آ کر خودکشی بھی کر لیتے ہیں وہ کام اور کسی کام کے نہیں ہوتے حکومت کو چاہیے کہ ان کو کوئی نہ کوئی روزگار ان کے لیے جو ہے نا دے جی
جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل حکومت کو بھی چاہیے اس طرف توجہ دے اور ماں باپ کا بھی اور گھر کے بڑوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ نوجوانوں کو مایوسی سے بچائیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہیں ولی رحمان بات کر رہے تھے پشاور سے اور اب ہمارے ساتھ ہیں جی ولی رحمان صاحب سے ہماری بات ہو گئی اب ہیں اچھا سیف اللہ صاحب بھکر سے بات کر رہے تھے جی جی ولی رحمان صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام ولی کیا حال ہے
جی بالکل ٹھیک ٹھاک
شکر میں آپ کو پروگرام سنا تھا پہلی بار آپ کے پروگرام میں کال کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ بس سب میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماں باپ کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تربیت دے اور اچھی اس کو رہنما کرائے
بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک آپ نے کہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اگر والدین اپنے بچوں پہ پوری توجہ دیں اور دیکھیں کہ ان کے قدم کس جانب بڑھ رہے ہیں اور وہ انہیں روک سکیں تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ولی رحمان صاحب بہت بہت شکریہ صفدر علی ہیں ہمارے ساتھ گلگت سے
جی السلام علیکم میڈم میں پہلی دفعہ آپ کی اس میں پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں
وعلیکم السلام خوش آمدید ویلکم
مہربانی شکریہ اچھا اس وقت میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے چاہے وہ کسی لحاظ سے بھی معاشرے میں بڑے افراد کے لحاظ سے ہو یا کوئی اپنا یہ حکومتی ہو یا کوئی جس طرح سے بھی ہو اگر وہ اچھا تعلیم حاصل کر لے لیکن اس کے ساتھ انصاف نہ ہو تو وہ لازماً وہ کسی نہ کسی
بالکل بالکل ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ نوجوانوں میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے جوش بہت ہوتا ہے اگر ان کی بات نہ مانی جائے اور انہیں صحیح وقت پر صحیح حق نہ ملے تو وہ رد عمل ان کا بڑا شدید ہوتا ہے بہت شکریہ صفدر علی آپ کا عبد المجید ہیں ہمارے ساتھ کشمیر سے جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی بولیے
جی آپ نے یہ بتایا کہ جو نوجوان ہوتے ہیں جس میں تعلیم ہوتی ہے یا اس کے پاس روزگار نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں دوسرا سوال آپ نے بتایا کہ ایک ایسا نوجوان ہوتا ہے جو جس کے جو پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے اس کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں اور اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ دہشت گرد بن جاتا ہے تو میرا آپ نے خیال پوچھا ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا اس لیے میں نے کال کی تو آپ بتایا آخر جو ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے دہشت گرد بن رہے ہیں. جو نوجوان بے روزگار ہیں
جی.
وہ روزگار ان کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہے تو ان کے پاس جا رہے ہیں.
ٹھیک ٹھیک, تو گویا
اور ان کا جی
ٹھیک ٹھیک, گویا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی اگر اقتصادی حالت بہتر ہو, ان کے ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ وہ گزر اوقات کیسے کریں گے, تو وہ پھر کسی برائی کی طرف راغب نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ عبد المجید صاحب آپ کا. اور ہم ذاکر خان شنواری کے خط کا جواب دے رہے تھے, لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے, آخری کال ہم لے رہے ہیں. تو جی بات کرتے ہیں, محمد شفیع ہیں چترال سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جی, شفیع چترال سے.
جی شفیع صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک جی.
بس وہ آدھی رات ہو گئے, میں نے کہا جی میں سویا ہوا مجھے اٹھا دو, تو سویا ہوا مجھے اٹھا دیا انہوں نے.
اتنی جلدی سو جاتے ہیں
آپ؟ بس پونی صاحب جی, عشاء کی نماز, عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہ فوراً ہم سو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو بجلی تو ہے ہی نہیں, کیونکہ سیلاب کے بعد تو بجلی مجلی سارا ختم. بہرحال گزارش میں یہ کروں گا کہ ایک تو نفیسہ اور شہناز نفیس, شہناز عزیز اور یاسمین جمیل, ان کا آپ نے اسپیشلی ہماری یہاں پہ عوام چترال کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. ضلع زدگان کے جو بارے میں انہوں نے پروگرام جو پیش کیے, یقین کریں کہ بہت ہی انہوں نے خوبصورت پروگرام پیش کیا. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہر ان دی نیوز کے بعد جو ہے کالز جو ہے وہ لینا چاہیے, کیونکہ اسد حسن اور جعفری صاحب یہ کالز نہیں لیتے ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کال جو ہے وہ لے لیا کریں. دوسرا شہناز عزیز صاحبہ کو میرا نمبر دیجیے گا, میرے ضروری بات کرنی ہے اس سے.
اچھا جی ٹھیک ہے, تو آپ اپنا نمبر ارسلان کو لکھوا دیجیے, تو وہ آپ سے آپ کا نمبر لے لیتے ہیں اور پھر وہ شہناز کو دے دیں گے. بہت بہت شکریہ. اب دیکھیے وقت بہت کم رہ گیا اور آپ کے اتنے بہت سارے میسیجز ہیں, اگر پڑھ سکی میں پوری طرح سے, میری پوری کوشش ہوگی. اور لنڈی کوتل سے ذاکر خان شنواری بھی انتظار میں ہیں, انہوں نے بہت اچھا خط لکھا ہے, ہمیشہ ہی اچھا لکھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہماری طرح اور بھی بہت سے سننے والے خط کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ خط لکھنے کا تجربہ نہیں رکھتے اور کچھ ایسے لوگ ہمارے ہاں ہیں جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. تو کہتا تو میں سب کو ہوں اور سب نے یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ وہ وائس آف امریکہ کو خط لکھیں گے, لیکن ان وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں میں انہیں لفافہ بھی دیتا ہوں, ان پر ویو اے کا ایڈریس بھی لکھتا ہوں, ڈاک خانے میں ڈلوانے اور ویو اے کے پتے پر بھیجنے کی دعوت بھی دیتا ہوں. تو بہت کام کر رہے ہیں ذاکر خان آپ, اور آپ کی وجہ سے ہمارے سننے والوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیشہ باقاعدگی سے ہمیں خط بھی لکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کبھی کوئی کمی آپ کو محسوس ہو تو ضرور بتائیے گا, ہم وہ کمی بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے کہا کہ باقی تمام پروگرام دہرائے جاتے ہیں, خط آپ کے پروگرام جو ہے وہ اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے, تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی آدھ گھنٹے کا پروگرام ہے, اگر اس کا وقت بڑھ گیا اور پورے ایک گھنٹے کے چنک میں یہ آ سکا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسے بھی ریپیٹ کیا جا سکے. آپ نے سمر خان, دامن علی, کشمیر خان, عبدالرشید خان چانڈیا, سعدیہ نور, نجمان و شاہی, مستقیم خان, حنان اور ظفر اقبال اور بشیر محمد بلوچ, شیر محمد بلوچ, اداس, ضیاء خٹک وغیرہ سب کو, مسافر خان, فدا خان, جانے کس کس کو آپ نے سلام لکھا ہے, تو ان سب کی جانب سے وعلیکم السلام. اور آپ کے جو ساتھی ہیں شان اللہ شاز شاہ ڈول ہیں یا بہرحال معاف کر دیجیے گا اگر نام غلط ہو جائے, تو آپ شار ارمانی تاجدار اور ان کے ساتھ تمام ارمانی بھائی فخر الدین, نقیب اللہ, باسط خان, محمد افضل شاہ جی, زار رحمان شاہ ولی, شاکر سمید اور شمس شنواری, مکرم خان, توصیف خان, ساجد خان, سب کا آپ نے نام لکھا ہے, سب کا بہت بہت شکریہ. اور شکریہ ہم ادا کریں گے محمد ظفر اللہ ضیاء کا بھی, انہوں نے بہت محبت سے یاد کیا ہے, پرانے پروگراموں کو بھی یاد کیا اور ایک شعر لکھا کہ اسے کہنا صدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے, اسے کہنا صدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے, سبھی پتے بکھرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے. تو یہ آپ کا ایک پتا ہی ہم تک پہنچ گیا ہے, جی ہاں یہ آپ کا خط. اور بہت شکریہ آپ نے کیلنڈر کی فرمائش کی ہے, تو اب کیلنڈر آ گئے, ہم بھجوانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک, خاطر جمع رکھیے, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس سال کا کیلنڈر ضرور ملے. بہت بہت شکریہ. اور آپ کو بتائیں کہ فیس بک پہ بھی آپ کے بے شمار میسیجز ہیں, کوشش کریں گے کہ سب شامل کیے جائیں. حیدرآباد سے دامن علی نے لکھا ہے, میری نظر میں نوجوانوں کے انتہا پسندی کی جانب مائل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. ناخواندگی ہے, بے روزگاری ہے, حکومت کی رٹ کا نہ ہونا ہے, والدین کا رویہ, یہ سب سر فہرست ہیں. اور بعض ممالک میں تو حکومتیں مذہبی انتہا پسندی کو اپنے مخصوص سیاسی مفادات کے لیے ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ انتہائی بھیانک رخ اختیار کر چکی ہے. دامن علی آپ نے ٹھیک کہا, بہت ہی تفصیل سے آپ نے لکھا. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے بہن بھائیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو آپ کی پسند کا نغمہ سنا دیں.
اپنا بنا کے چھوڑ نہیں جانا, توڑ نہیں جانا, اپنا بنا کے چھوڑ نہیں جانا, توڑ نہیں جانا. روئیں گے ہم اور ہنسے گا زمانہ, ہنسے گا زمانہ, اپنا بنا کے چھوڑ نہیں جانا, توڑ نہیں جانا.
جی تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سفیان کریم ہمارے پروگرام میں شامل تو ہو رہے ہیں, پچھلے ہفتے بھی چونکہ پروگرام نہیں ہوا تھا, اس سے پچھلے ہفتے یہ ان کا نام نہیں ہم لے پائے تھے, تو لیکن انہوں نے موضوع پر کچھ نہیں لکھا. تو سفیان آئندہ آپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہم آپ پر ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ ہم جو موضوع دیں اس پر ضرور لکھیے, ٹھیک ہے؟ اسرار الحق, محمد زہیب اور الطاف بازا, ان سب کا ہم شکریہ ادا کریں گے مزاج پرسی کے لیے بھی اور بہت سی دعاؤں کے لیے بھی. شکیل ربانی کہتے ہیں کہ نوجوان تعلیم یافتہ اور کسی پوسٹ کا اہل ہونے کے باوجود اپنا حق حاصل نہ کر سکے اور معاشرے میں بدعنوان لوگوں کی اجارہ داری ہو تو اس کا ذہن غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مرکز بن جاتا ہے. سہیل شفیع گزربل بانڈی پورہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کہتے ہیں, اسلامک سینٹیمنٹس کی کمی, ایمان بیچنے اور شام, ایران اور افغانستان میں یورپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے نوجوان ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. بات بہت ہی بحث طلب ہے لیکن جانے دیتے ہیں, کبھی پھر وقت ملا تو اس پہ بات کریں گے. معین اللہ اورکزئی یو اے ای سے کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے اور بے روزگاری. مقصود بدانا نے بھی کہا کہ کوئی نوجوان خود اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا بلکہ حالات اور اس کی مجبوریاں انہیں اس راستے پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہیں. کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ کے موت کو گلے نہیں لگاتا, غربت اور تعلیم کی کمی خاص وجوہات ہیں. آرزو اشفاق گزربل بانڈی پورہ کشمیر ہی سے, یہ بھی کہتے ہیں کہ بے روزگاری اور محتاجی کی وجہ سے نوجوان انتہا پسند ہو جاتے ہیں. جناب آپ کی پسند کا نغمہ پروگرام کے آخر میں سنیے گا. ویسے تو ساگر دین محمد بلوچ کا بھی میسج ہے لیکن ان سے ہماری بات ہو گئی. ان کے ساتھ ہیں جان محمد بلوچ, خان محمد بلوچ اور یار محمد بلوچ, ان سب کا شکریہ. ایم ابراہیم سومرو مٹیاری سندھ سے کہتے ہیں, ان کی گوٹ کا نام اغم وسان انہوں نے لکھا, اگر غلط ہو گیا ہو تو معاف کر دیجیے. کہتے ہیں نوجوانوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں اور تعلیم کی کمی اور بے روزگاری کی وجہ سے وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں. ڈار عاشق نے گوہر پراگ کوکرناک بھارتی کشمیر سے سب کو سلام کہا. قیوم وانی بیروا بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کہتے ہیں, جب کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. انصار یا انصر عباس یہ ہیں, انہوں نے ہمیں سنگوال میاں والی سے یاد کیا اور کہتے ہیں غربت اور بے روزگاری سے تنگ آ کر نوجوان ایسا قدم اٹھاتے ہیں. مدثر کشمیری نہامہ کلگام کشمیر سے کہتے ہیں, آج کل دنیا خود غرضی, لالچ اور پیسے کے پیچھے پڑی ہے جس کی وجہ سے آج کا نوجوان اندھا ہو گیا ہے. اشفاق سمندر ڈانگر پورہ سوپور کشمیر سے کہتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی نوجوان ایسے ہی تھوڑی موت کے منہ لگے گا, انسان کی زندگی میں ایسے بھی حالات جنم لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ انتہا پسندی اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مدثر بشیر میر لختی پورہ کلگام کشمیر سے کہتے ہیں، دنیا میں تب تک امن نہیں ہوگا جب تک پرانے مسئلوں کو حل نہیں کیا جائے گا۔ نصیر خان رامپور بنیار سے کہتے ہیں، نوجوانوں میں انتہا پسندی اپنے حق یا پھر تعلیم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے۔ انتہا پسندی اپنا کر نوجوان اپنی زندگیاں جہنم بنا رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مصائب پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سمر خان کہتے ہیں کہ موضوع اچھا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجوہات ظلم، ناانصافی اور بے روزگاری ہے۔ جب تک ان چیزوں پر قابو نہیں پایا جاتا، انتہا پسندی پر قابو پانا مشکل ہے۔ حلیم لاشاری نے پہلے تو موسم کی وجہ سے بیمار ہونے پر ہمدردی کی، جس کے لیے ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور موضوع کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت طویل ان کا اظہار خیال ہے، لیکن مختصر ہم پڑھ دیتے ہیں کہ نوجوان نسل کی انتہا پسندی اور شدت پسندی کی جانب راغب ہونا بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ اس کی کئی سماجی اور معاشرتی وجوہات ہیں۔ میرے نقطہ نظر میں انسان جس جگہ رہتا ہے، پلتا پھولتا ہے، وہ ایک معاشرہ ہے۔ افسوس آج کے دور میں ایک صحت مند اور مثبت معاشرہ فراہم کرنا والدین کی دسترس میں نہیں رہا ہے۔ انسانی معاشرہ قدم قدم پر دھوکہ اور فریب، نفرت اور مطلب، رشوت، ظلم اور جبر کی گرفت میں ہے، اور جو نوجوانوں کو انتہا پسندی اور تشدد کی جانب راغب کرتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اعلیٰ اداروں کا انتخاب تو کرتے ہیں، مگر ان کے لیے اسلامی تعلیمات کا کوئی خاص بندوبست نہیں کرتے۔ اور یہ مستقیم خان کی رائے ہے کہ اس کی بڑی وجہ احساس محرومی ہے، اس لیے کہ ہر طرف ناانصافی، اقربا پروری اور رشوت ستانی ہو اور میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، تو ایسے میں نوجوانوں میں ظالم لوگوں سے انتقام لینا ایک فطری امر ہے، اور لازمی بات ہے کہ وہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھیں گے۔ اس کے علاوہ شبیر احمد مکسی نے تحصیل قوبو سعید خان کچھی پل سے لکھا ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ابتدائی سطح پر تعلیم عام نہ ہونے سے مذہبی انتہا پسند اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ذہن کو تیار کرتے ہیں جو بڑے ہو کر القاعدہ، طالبان اور داعش جیسے گروپوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ حکمران نوجوانوں کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں اور برہم ہو کر نوجوان انتہا پسندی کے حوالے اپنی زندگی کر دیتے ہیں۔ چیچا وطنی سے طارق ندیم چودھری کہتے ہیں، تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہوں، جان و مال کا تحفظ نہ ہو تو رد عمل تو ہوگا، خاص طور پر ایسے میں جب حکمران بے حص ہو جائیں۔ لقمان عادل ڈامرڈولا باجوڑ ایجنسی سے انہوں نے سب کو سلام کہا اور کہتے ہیں کہ ہر ہفتے یہ پروگرام کا انتظار کرتے ہیں۔ موضوع کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تعلیم کی کمی اس کی بڑی وجہ ہے اور بعض اوقات پیسہ نہ ہونا۔ ددیال پاکستانی کشمیر سے راجہ ذوالقرنین کیانی کے خیال میں بھی اس کی وجہ بے روزگاری اور تعلیم اور انصاف کی فراہمی نہ ہونا ہے۔ نکیال پاکستانی کشمیر سے اختر جنجوا کے خیال میں اس کی وجہ ناانصافی، جہالت، بے صبری، غربت، فرقہ وارانہ اور نسلی تفریقات ہیں۔ شاہنواز جسکانی اور جان محمد جسکانی گھوٹ دہی میروا خیرپور میرسن سے کہتے ہیں، آج کل کا نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ کر ایسے کام کرتا ہے۔ سید یعقوب احمد نے اپنی آزادی تک اپنی جدوجہد کو ایک مجبوری بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ عاشق خاص خیلی یہ کہتے ہیں، کیونکہ انصاف نہیں ملتا اس لیے نوجوان انتہا پسند بن جاتے ہیں۔ علی محمد راتھڑ جموں و کشمیر سے یہ کہتے ہیں، سب سے بڑی وجہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ لختی پورہ کلگام سے ریاض احمد میر کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی ہے اسی وجہ سے۔ ڈار یونس کا کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ علی اکبر کہتے ہیں، قانون نہیں ہوتا۔ شاکر تنترے شیخ مدثر یہ کہتے ہیں کہ نوجوان اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے تو آپ اسے انتہا پسند کہہ دیتے ہیں۔ محمد شاہد کہتے ہیں کہ سب کو سلام کہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جنید زرگر گمراہی اور جہالت کی وجہ سے۔ کپواڑہ کشمیر سے اقبال افروز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پرانے لسنر ہیں، پروگرام کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ مدثر محمد کہتے ہیں، نوجوان آزادی چاہتے ہیں۔ پیر شعیب الاسلام کہتے ہیں، جہاد انتہا پسندی نہیں بلکہ اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے۔ ارندو چترال سے نصیر اللہ ناصر نے کیلنڈر کی فرمائش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ضیاء اللہ نے کہا کہ تعلیم کی کمی اور بے روزگاری اس کی وجہ ہے۔ رشید ناز کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے کہا، میری نظر میں انتہا پسندی ایک ایسا نفسیاتی رویہ ہے جس کے باعث انسان اپنے روزمرہ کے معاملات، خصوصاً سیاسی اور عقیدتی معاملات میں، برداشت، رواداری اور اعتدال کی حد پار کر جاتا ہے۔ تو اس ایسے میں وہ نہ صرف اپنی سوچ، نظریے یا عقیدے کو ہی برحق قرار دیتا ہے بلکہ دوسروں پر بھی اسے مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی رہ گئے آپ کے بہت سے پیغامات، اور اگلے ہی ہفتے اب ان کی باری آئے گی۔ اجازت دیجیے، اپنے پروڈیوسر ارسلان شریف کو، انجینئر گریگ برنز اور مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسکرا کے چل دیے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسکرا کے چل دیے. جاتے جاتے یہ تو بتا جا ہم جیئیں گے کس کے لیے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسکرا کے چل دیے، دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسکرا کے چل دیے. تارے بھی ہوں گے، پھول چمن بھی پیارے بھی ہوں گے، لیکن ہمارا دل نہ لگے گا، بھیگے گی جب جب رات سہاگی.